تری آپ فرمایا کہ لعنت کے معنی کیا ہیں اگر یہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں تو، کہ آپ نے جو لفظ لکھا ہے معلوم نہیں کیا لکھا ہے، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہے نا کہ اللہ کی لعنت کی اعمال کی، اللہ کی لعنت کن اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں لعنت کا لفظ درست لکھا ہے. اور پہلا جو آپ نے لکھا ہے یہ پتہ نہیں کون سی اردو، بہرحال نہیں، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی. اس پہ غالباً تفصیل سے ہم نے ابھی کسی جمعے میں بیان کر دیا تھا. اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے متعلق یہ بدعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دے، لعنت کا مطلب یہ. اس لیے یہ بدعا لعنت کسی بھی شخص پہ نہیں کی جا سکتی، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کافر پہ بھی لعنت نہیں کی جا سکتی. مثلا کوئی آدمی ایک زندہ کافر کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ میں بدعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام سے بھی محروم رکھے، لعنت کا تو یہ مطلب ہوا نا. تو اس لیے شرعاً کافر پہ بھی لعنت جائز ہے فرد متعین کر کے. البتہ یہ کہنا کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو یہ ٹھیک ہے، پھر اس کے اگر بدعا قبول ہو جائے تو ہر جھوٹا اپنے اپنے حصے کے حساب سے لعنت پائے گا، ہر ظالم اپنے اپنے حصے کو گھر پر بیٹھے پہنچے گا اس سے، تو وہ جائز. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑی شدت سے منع فرماتے رہے کہ لعنت نہیں بھیجنی کسی پہ بھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ایسا جملہ نکل گیا تھا تو آپ نے فرمایا صدیق لا یکون لعان، صدیق یہ مرتبہ اور تم لعنت بھیج رہے ہو، مطلب یہ کہ بالکل ایسی بات نہیں کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چوری ہو گئی تھی تو ایک چور پہ انہوں نے اس پہ لعنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تمہارا دل چاہے تو کرو مگر تمہیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس چوری کی جو سزا اسے قیامت میں ملنی تھی نا، وہ تمہاری اس لعنت بھیجنے کی وجہ سے اس کی کم ہو گئی ہے اب سزا. اللہ نے تو انصاف کرنا ہی ہے نا، تو اس لیے لعنت کبھی بھی غلطی سے بھی یہ لفظ زبان پہ نہیں آنا چاہیے. والعیاذ باللہ. رہ گئی یہ بات کہ اللہ کی لعنت کن اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، بہت سے اعمال ہیں. سود کے نظام کو جاری رکھنا اللہ کی لعنت ہوتی ہے. قرآن نے کتنوں پہ لعنت کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور لوگوں اللہ کی لعنت پڑی ظالموں پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری لعنت پڑی ان پہ کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں، یہ حکمران بن جائیں تو یہ کیا کام کریں گے، وتقطعوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیں گے. اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پہ جو اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا. رشتہ داروں سے نہیں ملے گا تو خاندان کمزور رہے گا نا، جب خاندان کمزور رہے گا تو معاشرے میں اس کا کردار پھر کیا ہوگا، اور جب خاندان سے ملے گا 10-12-15 پوپی، چچا، خالہ، تایا وغیرہ وغیرہ ان کے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، تو خاندان مضبوط، جب خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرے میں اچھائیاں بھی پھیلیں گی. تو اس پہ بھی لعنت بھیجی ہے جو رشتہ داریوں کو توڑے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم انہیں حکومت دیں تو یہ سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ یہ کہ خون بہائیں گے. اس لیے خون بہانے والوں پہ لعنت دی. اسی لیے یزید پر حنفی فقہا میں سے جو لعنت کے قائل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یزید کو اتنی حیا بھی نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ تھا نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن رملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی ہیں، تو یہ صالح بنے، صالح کا بیٹا ہوا یزید، اور یزید کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور کسی جس نے بھی اس خون میں ہاتھ رنگے ہیں انہیں کوئی تو سزا ملنی چاہیے، کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو جبرن حکومت پہ قبضہ کر لے، اور وہ پھر لوگوں پر ظلم کرے، تو جو جبر کے ذریعے حکومتوں پہ قبضہ ہوتا ہے نا، اگر اس کے بعد عوام پر پہلے سے اچھا اور پہلے سے نرم قانون انہیں نہ دیا جائے یا شریعت کے مطابق نہ لائی جائے، تو پھر ایسے حکمرانوں پہ بھی خدا کی لعنت پڑتی. بہت سی چیزیں، بہت سے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے فقد احتملوا بہتانم، وہ اپنے ذمے ایک بہتان دھر لیتا ہے اور بہت بڑا گناہ کرتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں مومن آدمی کو، اللہ کی لعنت ہو، خون ناحق کرنے والا، اس پہ لعنت پڑ جاتی. اور جب خدا کی لعنت پڑتی ہے تو اس کی بڑی علامت یہ ہو جاتی ہے کہ اس سے عبادات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر پہلے کوئی عبادت کرتا بھی تھا نا تو وہ عبادت اب چھوٹ جاتی. ولیعذ باللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتا تھا ادب احترام، تو میں نے اپنی ہمشیرہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر پوچھ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہن نے مجھے بتایا کہ سارا تمہارا خواب سنا. پھر خاموش ہو گئے. پھر اتنا فرمایا کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو نماز پڑھتا رہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس کے بعد میں نے تہجد نہیں چھوڑی، میرے متعلق یہ فرمایا. تو نیکیوں میں کسی انسان کے دن بدن اچھائی میں اضافہ ہو، یہ خدا کی رحمت ہے، اور اس میں کمی آ جائے جب، تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ. فضائل اعمال کتاب میں، فضائل قرآن میں مختلف صورتوں کے فضائل وارد ہوئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ مثلا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ رحمان اور واقعہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. دیکھیے قرآن کریم کی صورتوں کے جو فضائل ہیں نا، یہ بہت بڑے بڑے مفسرین نے بھی جو ذکر کیے ہیں، بالعموم یہ جھوٹ، بالعموم عام طور کسی چھوٹی سی آیت پہ، کسی قرآن کریم کے اتنے بڑے اجر اور ثواب کی توقع دلانا، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے، بالعموم ایسی روایات جھوٹی ہیں. اسی لیے جو ان روایات کو زیادہ بیان کرتے تھے، تم سے جب پوچھا گیا کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی بات نہیں کہی، تو انہوں نے کہا میں نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت سے غافل ہو گئے ہیں، تو میں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ایسی چیزوں کو کے لیے احادیث گھڑنا شروع کی، تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے ہی صحیح لیکن لوگ قرآن کی طرف آ جائیں. ایک بات تو اصولی یہ رہ گئی. دوسری بات کہ قرآن کریم کی مطلقاً کسی بھی صورت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح روایات سے چیزیں ثابت ہیں، بالکل صحیح ہیں. بہت سی صورتوں کے متعلق آپ نے فرمایا، خود کسی خاص موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیات کا پڑھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی تعلق اس وقت کو اس تلاوت کے ساتھ ہے. مثلا یہ فرمایا، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے یا دو آیات پڑھی جائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. اور آپ نے فرمایا جو یہ دو آیتیں پڑھتا ہے کفت آؤ، اس کی پوری رات کی عبادت کے لیے یہ دو آیات کافی. اسی طرح سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے یہ آخری رکوع پڑھا کرتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سورہ کہف کے متعلق فرمایا کہ جمعے کو پڑھا کر، سورہ کہف کے پہلے اور آخری رکوع کے متعلق فرمایا کہ یہ پڑھنا چاہیے. جب دجل عام ہو جائے، فریب عام ہو جائے، ہر شخص دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں ہو جیسے آج کل ہے، تو اس سے بچنے کا حل یہ فرمایا کہ سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع پڑھا جائے یا پھر جمعے کو سورہ کہف پڑھی جائے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ آدمی دھوکہ نہیں کھاتا. ایک جگہ فرمایا کہ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور پیدا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ روشنی میں، اس نور کی روشنی میں دیکھ کر اپنے راستے یا سفر کا منزل طے کرتا ہے، تو اس لیے یہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کے متعلق فرمایا کہ آپ نے فرمایا اس رات کو سونے سے پہلے پڑا کرو، تمہیں پتہ ہے ایک شخص کی بخشش اس لیے کر دی گئی تھی. سورہ واقعہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھو اور اس سے تمہارا فقر و فاقہ جاتا رہے گا، غربت جاتی رہے گی. مغرب کے بعد پڑھنے کا حکم دیا. تو جو لوگ سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھیں گے ان کی پیاس جاتی رہتی ہے، یعنی ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے جس میں پانی کی طلب زیادہ ہو جائے. اور واللہ عالم، لیکن بظاہر ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت بھی پیاس نہیں لگے گی. وہ کہتے تھے کہ اللہ اس وقت بھی مہربانی فرمائے گا، تو جب پیاس نہیں لگے گی ایسی جو عذاب کی پیاس ہوتی ہے ایسی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر بھی فرمائیں گے. اسی طرح رات کو روزانہ سورہ ملک پڑھنے کا حکم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا ہر امتی اس سورت کو یاد کر لے، سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت کو. اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اپنا خیمہ کھود رہے تھے زمین، تو وہاں سے تو سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز قبر سے آ رہی، تو ہم چھوڑ کے آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ تو تمہارا ایک دوست تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا، اسے یہاں دفن کیا گیا اور اس نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اسے قبر میں تلاوت کی توفیق اور اجازت دی جائے، تو وہ یہ سورہ ملک پڑھتا رہتا تھا زندگی میں، وہی پڑھ رہا ہے. اور آپ نے فرمایا انہا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچا دیتی ہے. ایک مرتبہ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ قبر کے عذاب کو دور کر دیتی ہے. تو یہ ساری صورتیں جن کے فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں، بالکل ثابت. جہاں تک تیسری بات ہے اس کا تعلق کہ فضائل قرآن میں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے، تو شیخ بہت بڑے آدمی تھے، کہیں صدیوں میں ایسے آدمی پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ نے جو انہیں مقبولیت عنایت فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ کا جو انعام ان پہ ہوا تھا، بہت بڑی چیز تھی. وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، لکھا بھی ہے کہ علی میاں تم جانتے ہی ہو کہ دل کی وابستگی جتنی تم سے رہی کسی سے نہیں رہی. ہمارے شیخ پہ بہت مہربان، بہت محبت کرتے. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا مکہ مکرمہ میں، شیخ الحدیث صاحب زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، معذور تھے. وہاں جو عصر کی نماز ہوتی ہے اس سے لے کے مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تک ہمارے شیخ حضرت کی خدمت میں دو زانو بیٹھے رہے، پہلو نہیں بدلا حضرت کے ادب کی وجہ سے، حالانکہ شیخ کی عمر اس وقت 80 برس کے قریب ہو گئی، پہلو نہیں بدلا. شیخ کی وفات سے دو ہفتے پہلے کی بات ہے. تو شیخ نے پھر دیکھا اور فرمایا کہ جاؤ تم سب لوگ مغرب کی نماز حرم میں پڑھو، میری وجہ سے نہ رکو. شیخ اٹھے، پھر ان کا ہاتھ چوما اور مغرب کے لیے حاضری ہوئی. شیخ بہت بڑے، اللہ نے علم بھی اتنا ہی دیا تھا، تو اس سے انہوں نے لکھا ہے. تو اللہ کے اور آپ کے درمیان وہ ہیں کہ انہوں نے جو روایت بیان کی ہے شیخ نے اسے سمجھا ہوگا کہ صحیح ہے، اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. ظہر اور عصر کی نمازوں میں خاموش تلاوت کیوں ہیں اور یہ کب سے فرض ہوئی اور اس میں کیا مصلحت ہے؟ بھیا اس کا جواب ہم کئی مرتبہ دے چکے ہیں. حجت اللہ البالغہ کی جو تشریح ہے نا، اس میں بھی ہم نے یہ کہا ہے. بس سے آخری مرتبہ کہتے ہیں، اللہ کرے یہ آخری ہو، کون اتنا وقت نکالے کہاں سے. اصل بات یہ ہے کہ مظلومیت جو ہے نا، اس کی یادگاریں قائم رکھی جاتی ہیں. اللہ کو مظلومیت کی یادگار بہت پسند ہے، تاکہ دیکھ کر یہ یاد آتا رہے کہ ہم کبھی ایسے بھی مظلوم تھے. یہ ہر 10 محرم پہ جو شیعہ کے ہاں کربلا مچتا ہے نا، وہ اصل میں اسی اصول کے تحت لاتے ہیں. اصول اپنی جگہ پہ درست ہے. آپ دیکھیں صفا اور مروہ میں سعی ہوتی ہے، اس صفا اور مروہ کی سعی میں دوڑنا ہوتا ہے نا، یا تیز چلنا ہوتا ہے، اور اس موقع پہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ آرام سے ہی چلیں، انہیں جلدی چلنے کا حکم نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یادگار ہے حاجرہ، تورات میں بھی آیا ہے اور صحیح حدیث میں بخاری میں آیا ہے کہ حاجرہ جو تھی یہ تورات کے بھی میں بالکل ایسے ہی آیا ہے کہ اس کا بچہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ تڑپتا تھا پیاس کے لیے، پانی کے لیے. تو حاجرہ آتی تھی نیچے، جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا پانی کی تلاش میں تو پھر اوپر چلی جاتی تھی کہ میرا بچہ یا جانور ہیں سارے کہیں کوئی اچک نہ لے. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حفاظت تھی. اور پھر آواز دی گئی کہ جاؤ اور تمہارے بچے کے پاس ایک کنواں ہے. حاجرہ وہاں پہنچی تو کنواں اور زمزم، اور پھر اس کے گرد انہوں نے منڈیر بنا دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری دادی اگر یہ نہ کرتی تو یہ زمزم کا پانی تو پورے زمین پہ کرۂ عرض پہ پھیل جاتا. تو مظلومیت کی یادگار کو قائم رکھنا تاکہ وہ جذبہ ایمانی بار بار اس پہ ابھرتا رہے، یہ ظہر اور عصر کا آہستہ پڑھنا، یہ اس مظلومیت کے دور کی یادگار ہے. مکہ مکرمہ میں کون اونچی آواز سے قرآن پڑھ سکتا تھا؟ وہاں کی زندگی کی ترتیب ایسے ہوتی تھی کہ صبح جب سورج چڑھتا تھا تو سورج چڑھنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی بیت اللہ میں، حرم محترم میں قالین بچھائے جاتے تھے. بیت اللہ جو اب ہے نا، یہ اس وقت ویسے نہیں تھا. بیت اللہ کے چاروں اطراف میں گولائی میں گیٹ تھے. ایک گیٹ تھا بنو مخزوم کا، یعنی اس گیٹ کے پیچھے بنو مخزوم پورا قبیلہ رہتا ہے. بنو مخزوم بہت بڑے لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخزومیوں کی عورتوں کا دودھ پیا ہے. ابو جہل بھی یہ مخزومی تھا. پھر قریش کا گیٹ کھلتا تھا، پھر بنو عاص کا گیٹ کھلتا تھا. یہ بنو ہاشم تھے، ہر جگہ یہ صبح صبح آتے تھے اور قالین بچھائے جاتے تھے اور اس پہ بیٹھتے تھے، یا مقدموں کے فیصلے ہوتے تھے، تجارت ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. اور یہیں پہ اس کے پیچھے ایک گھر تھا جو صفا پہاڑی جہاں ہے نا، اس کی بالکل صفا پہاڑی میں جب زمین پہ آ جاتے ہیں، یہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا، چھپا ہوا تھا، یہاں سے نظر نہیں پڑتی تھی اس زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو منتخب فرمایا تھا. یہیں پہ لوگ مسلمان ہوئے، یہیں پہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے. 40 کے قریب آدمیوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یہاں اسلام قبول کیا ہے، اور یہاں آنا ممکن نہیں تھا، مار پڑتی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہنچا اور 40 دن زمزم پی کے گزارا کیا، تو اس کی وجہ سے میرا جسم بڑھ گیا تھا، موٹاپا پیدا ہو گیا تھا زمزم پانی کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت اور پانی دونوں کی جگہ زمزم کافی. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ وہ گھر کہاں ہے. میرے تو بھائی نے مجھے جا کے بتایا تھا کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو نا، مکہ میں بھی ایک پیدا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے. مراد ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بقیہ چیزیں جو رہ گئی تھی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تک وہ چیز پہنچی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دن ابو ذر کو پہچانا رضی اللہ عنہ اور کہا کس کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا. فرمایا اچھا میرے ساتھ چلو. گھر رکھا انہیں، فرمایا آج جب صبح نکلنے گئے تو فرمایا دیکھو میرے پیچھے پیچھے اس طرح سے آنا کہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جہاں ڈر مجھے محسوس ہوا کہ پتہ چل جائے گا وہاں میں جھکوں گا جیسے جوتا ٹھیک کرنے کے لیے، تو سمجھ جانا کہ خطرہ ہے، کسی اور گلی میں مڑ جانا. یہاں وہ لے کے آئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی، تو اس لیے وہاں پہ یہ گھر تھا. اور پہلی مرتبہ جو آدمی وہاں سے آیا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کے قرآن پڑھا اور لوگ ٹوٹ پڑے ان پہ، جوتے اتار لیے لوگوں نے. اور پھر دوسرا آدمی جو آیا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ ابن مسعود بیچارے کیا جواب کسی کو دے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لڑے. اور اللہ کی شان ہے، انہوں نے کہا جس دن ہم 300 سے کچھ زیادہ ہو گئے نا، پھر میں دیکھوں گا تمہاری کیا حیثیت. چنانچہ بدر میں وہ ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اگر آس بن وائل سہمی پناہ نہ دیتا ختم کر دیتے وہ. آس بن وائل سہمی جو تھا یہ دادا تھا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا، اور آس بن وائل سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، گالیاں ولیعظ باللہ اور مار سب. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے اس کے بڑے گہرے تعلق، تو اس نے کہا اس کو کچھ نہ کہنا بچے کو، یہ میرا آدمی. بہرحال تو وہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ قرآن پڑھا جائے. زندگی وہاں کی یہ تھی کہ صبح آتے تھے، مقدمہ تجارت یہ وہ، اور جب سورج چڑھتا اور ریت تپتی تھی تو یہ اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، اور ٹھیک سورج کے زوال کے بعد آ جاتے تھے جو ہمارے لیے ظہر کا وقت ہے، اور پھر سورج ڈوبنے سے پہلے پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. سورج ڈوبنے کے بعد گھر میں ہی کھانا کھایا، آرام کیا، اور صبح صبح کہ یہ زندگی کی ترتیب. اس ترتیب میں جو ظہر اور عصر کی نمازیں آتی تھیں نا، یہ تو کوئی اونچی آواز میں پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اور مغرب، عشاء اور فجر، یہ تینوں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھاتے تھے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ نے کہا اس دور کو یاد رکھو، کبھی تم پہ ایسا حال بھی، ایسا دن بھی گزرے ہیں جب تم دن میں اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے تھے، تم اتنے مظلوم تھے، شکر نہیں کرتے، اب اللہ نے یہاں پہ تمہیں امن دیا ہے، اطمینان دیا ہے. تو یہ اس دور مظلومیت کی یادگار اب تک قائم. یہ تو ہو گئی آپ کی ایک بات. یہ کب سے فرض ہوئی؟ جب سے نماز فرض ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال تک دو ہی نمازیں پڑھتے تھے، ایک فجر کی اور ایک مغرب کی. یہ تو معراج میں گئے ہیں تو پھر 5 نمازیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے. اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ مجبوری تھی، پڑھ کوئی نہیں سکتا تھا، اونچی آواز میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. یہ احساس کیسے پیدا کیا جائے کہ میرا رب اس وقت میری طرف متوجہ؟ بھیا بہت آسان ہے، اس میں کیا ہے؟ آدمی جس راہ سے اللہ کی طرف جاتا ہے نا، اللہ بھی اسی راہ سے بندے کی طرف آتا ہے. سیدھی سی بات، خرچ کرتے رہو، اللہ اسی راہ سے تمہیں بھی ملے گا، آ کے دے گا بھی، خوش بھی ہوگا. عبادت کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیں گے تو عبادت کی راہ سے آپ جا رہے ہیں نا، وہ ثواب کی راہ سے آپ تک پہنچے گی، جو راہ آپ اختیار کریں. اور اگر کوئی آدمی جتنا وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے نا، اتنا ہی وقت خدا اس کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے، خاص رحمت کے ساتھ. دیکھیے، ہر آدمی کے ذہن میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، وہ خیال چھایا رہتا ہے. کبھی محبت ہوئی ہو تو پھر پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے. وہ محبوب یا محبوبہ 24 گھنٹے اعصاب پہ سوار رہتی. صبح آنکھ دیر سے کھلتی ہے جی، یہ چاہتے ہیں کہ تجربے کی تصدیق کرے. تو ہوتا یہی ہے کہ آدمی آنکھیں بعد میں کھولتا ہے، پہلا دھیان ادھر ہی جاتا ہے. بچوں سے محبت ہوتی ہے تو پہلا دھیان صبح اٹھتے ہی ادھر جاتا ہے کہ بیٹے کا کیا، بیٹی سکول جا رہی نہیں، کیا ہو گیا، اس کا کیا، اس کا کیا. مال سے محبت ہوتی ہے تو فوراً گھڑی پہ نگاہ، 9 بجے بینک کھل گیا، یار چیک کرو اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے. ہر آدمی کا اپنا مرکزی خیال اس کا کیا ہے. مرکزی خیال اگر اللہ ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے سب بحمد رب کہین تقوم، اور جب تم اپنے بستر سے اٹھو تو سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہو، مجھے یاد کرو، میری تسبیح بیان کرو. اور تسبیح نہیں، صرف اس میں رچی بسی ہونی چاہیے میری حمد بھی. تو کیوں نہیں اللہ کو یاد کرے گا؟ فرمایا آنکھ کھلے جب تو یہ کہو بستر پر لیٹے ہوئی کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما ماتنی و الیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے اس نے ایک موت کے بعد مجھے زندگی دی، نیا دن دیا اللہ نے کام کرنے کو، اللہ مجھے آپ ہی کی طرف آنا ہے. تو مرکزی خیال انسان کا کیا ہے؟ سارا دن وہ کیا سوچتا ہے؟ بس اتنی بات. اگر آدمی کا مرکزی خیال اللہ ہے نا, تو پھر اللہ بھی 24 گھنٹے اسی کے ساتھ رہتا ہے. کل یومن ہوا فی شان, اللہ نے کہا ہر دن میں نیا کام ہوتا ہے. جتنی مشکل یہ بات ہے نا کہ اللہ کیا ہے, اتنی مشکل بات ہے کہ انسان کیا ہے. بھی آسان نہیں ہے. آدمی جس حیثیت, جس راہ سے اللہ کی طرف جاتا ہے, اللہ بھی اسی راہ سے آتا ہے. اللہ مہربانی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی طرف آتا ہے. اس بندے کی بدبختی کا کیا علاج ہے کہ اس نے اپنے برتن پیالے کو ہی الٹا رکھا ہوا ہے. وہ نہیں کہتا کہ رات کے آخری حصے میں میں آتا ہوں اس آسمان پہ جسے تم دیکھتے ہو, اور میں کہتا ہوں حل من سائلین, تم میں سے کوئی مانگنے والا ہے ہم دینے آئے ہیں. حل من مستقرزین, تم میں سے کوئی ہے جو قرض ادا کرنا چاہے اور ہم اس کی مدد کریں. حل من مستغفرین, تم میں سے کوئی ہے جو چاہے کہ ہم اسے معاف کر دیں تو ہم معاف کر دیں. اور ہماری اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ آئیں نہ آئیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے تو سونا ہوتا ہے اس وقت, میں کیوں اس وقت اٹھوں. یہ کیا ہے؟ اس کی جانب سے جواب کن صورتوں میں ملتا ہے؟ وہ صورتیں کیا کہنے یار, کیا کہنے. ان کی طرف سے جواب آتا ہے. کوئی ایک صورت ہے. اگر دنیا میں آبادی 2 ارب ہے, 6 ارب ہے نا, تو 6 ارب طریقے سے بھی زیادہ اس کے پاس ہیں کہ جواب کیسے دینا. بالکل جواب آتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کو وہ خود کہے مجھ سے مانگو, اور جب بندہ مانگے تو کہ میں نہیں دیتا. آپ نے خود ہی تو کہا ہے مانگو, اب مانگ رہا ہوں تو آپ دے دیں. مثلاً اس نے خود کہا ہے. یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ بڑے بڑے محدثین اس حدیث کو جب سنتے اور سناتے تھے نا, دوزانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے اللہ کے ادب کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھ سے کہا, اللہ نے فرمایا آپ جب جائیں تو میری مخلوق کو کہیے گا کلکم ضالین الا من ہدیت, لوگو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جنہیں میں ہدایت دوں. فاستہدونی, مجھ سے ہدایت مانگا کرو, سیدھی راہ میں دوں گا. لوگو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہنا دوں, مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں پہننے کو دوں گا. لوگو تم سب کے سب بھوکے ہو, مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانے کو دوں. اور لوگو تم سب کے سب ایک ایسے میدان میں جمع ہو جائے جاؤ جس میں انسان اور جن ساری کائنات آ جائے, اور تم سب مجھ سے وہ مانگو جو تمہارا دل چاہتا ہے اور میں دے دوں تمہیں, تو اس کے بعد تم میرے خزانوں کی کیا پوچھتے ہو؟ اس میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنے تم سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالو پھر دیکھو کتنا پانی کم ہوا ہے. یہ ہے حدیث, بڑی طویل حدیث ہے, اس کا کچھ حصہ یہ. اس لیے آپ بے فکر رہیے, مسئلہ اپنا ہے. مسئلہ اپنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جواب آنا ہی آنا ہے. جو کر رہا ہے اس کے مطابق, ظلم کر رہا ہے نا تو لعنت کی صورت میں جواب آ جائے گا نا, ایک دن لعنت پڑے گی. جھوٹ بولتا ہے نا, ایک دن آ جائے گا جواب لعنت کی صورت میں. ظلم کرتا ہے, ایک دن خدا پٹخا کے مارے گا, اور خدا ان کے سامنے ذلیل کرے گا جن پر اس نے ظلم کیا تھا. تو یہ جواب ہی ہے نا, اور کیا. یہ سب جواب ایسے ہی ہوتے ہیں. خواب میں جواب آ جاتا ہے, مہربانی کرتا ہے, بتا دیتا ہے یہ ہونے والا ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک عورت آئی, یہ حدیث بھی سنن سعید ابن منصور کے حوالے سے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے, لیکن سنن سعید ابن منصور میں ہمیں نہیں ملی یہ روایت. سنن سعید ابن منصور میں ایک اور روایت بھی تھی, بہت تلاش کی, معلوم نہیں وہ کوئی نسخہ اور ہوگا, لیکن بہرحال جو مطبوع ہیں ان میں ہمیں نہیں ملی. ممکن ہے کسی میں ہو اور چھپ بھی گیا ہو لیکن ہمارے علم میں نہیں, لیکن یہ حدیث ہے. اس عورت نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے, آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے. اس نے دیکھا تھا خواب. حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے کچھ بتایا جائے سونے سے پہلے وہ اللہ سے دعا مانگ کے سوئے. پھر لکھا ہے سورہ شمس پڑھے، سورہ واللیل پڑھے، یہ ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے یہ اللہ کی طرف سے جواب پھر آ جاتا ہے. تو اس عورت کو جواب ملا تھا ایک چیز کا، اس نے آج کا اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے اور میں شوہر میرا تاجر ہے، تجارت پہ گیا ہوا ہے اور مجھے اس حال میں چھوڑ کے گیا ہے کہ میری بچے کی ولادت کبھی بھی ہو سکتی ہے. میں نے دیکھا ستون ٹوٹ گیا ہے اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ اس کی آنکھیں جو ہیں ان میں نقص ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر. یہ جو ہمارے یہاں بعض بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں اللہ خیر کرے یا خیر ہے، خیر رہے گی انشاءاللہ، یہ اصل میں وہ حدیث میں جو آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہا کرتے تھے، آپ نے فرمایا خیر، خیر کی بات، اور آپ نے تعبیر کے اصول کے مطابق تعبیر دی اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر صحیح سلامت واپس آ جائے گا اور تمہیں اللہ ایک بیٹا دے گا جو اس کا عبادت گزار بندہ بنے گا. تعبیر کا اصول یہ ہے کہ بالکل اس کے برعکس اسے بلٹا دیا جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی سے تعبیر نہ پوچھو سوائے اس کے جو نہایت عقل مند ہو یا تمہارا بڑا گہرا دوست ہو. تو یہ فرمایا اس سے کہ تمہارا شوہر بھی ٹھیک واپس آ جائے گا اور آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اللہ کا عبادت گزار. ہوا ایسے ہی، وہ پھر آئی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی. یہ تو ہے روایت. حافظ ابن حجر نے کہا کہ حضرت بکر یا عمر رضی اللہ عنہما تھے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے اس سے پھر پوچھا، اس سے کہا میں بار بار یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے اور وہ لکڑی ٹوٹ گئی ہے جس پہ ہم چادریں وغیرہ بچھاتے تھے اور میرے یہاں بیٹے نے جنم لیا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا شوہر مر جائے گا اور تمہارا بیٹا نہایت گناہگار ہوگا. وہ رو پڑی چلی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس پہ، فرمایا ایسے نہیں کرتے، ایسے تعبیر نہیں دیا کرتے، تم نے کیوں نہیں اسے وہ تعبیر دی جو میں نے دی تھی. اور ہوا یہی کہ اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، تجارت میں گیا ہوا تھا اور بیٹا بھی ایسے ہی. اس لیے یہ جو خواب ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے یہ جواب ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما جب گئے ہیں کربلا تو اس سے پہلی رات کو جب مدینہ منورہ میں سوئے تو وہ پھر صبح اٹھ کے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور بڑے اہتمام سے. تو کسی نے پوچھا تو کہا کہ مجھے نانا خواب میں ملے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ آخری مرتبہ مجھ سے مل کے جاؤ، پھر میری تمہاری ملاقات اس میں نہیں ہوگی. یعنی اس تمہاری تمہارا یہ مطلب یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ کہ تم کہیں اور دفن کیے جاؤ گے، میں یہی ہوں، تو میں اس لیے نانا سے ملنے آیا تھا. بہت چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنے ہی خواب ہیں، اللہ نے رہنمائی کی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ وحی بھی تو اللہ کی طرف سے جواب ہی ہے، الہام بھی تو اللہ کی طرف سے جواب ہی ہے. کبھی کبھی کوئی آدمی اچانک آواز سنتا ہے اور دینے والا کوئی نہیں ہوتا، دیکھتا رہتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے جواب ہی ہے اور کیا ہے. یہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ مدینہ منورہ میں ان کا قبیلہ بنو زہرہ، یہ سب لوگ درگور کرتے. اس پہ ہم نے تفصیل سے بدھ کے دن بات کی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب ان کے ہاں سودا بیٹی پیدا ہوئی حضرت آمینہ کے والد تھے وہب، اور وہب کی جو پھوپھی تھی، وہب کے والد کی بہن، یہ نسب ہے ان کا. تو ہوا یہ کہ وہ جب بچی پیدا ہوئی نا، تو اس نے نوکر کو دے دیا کہ جاؤ اسے دفن کراؤ. بچی تھی ظاہر ہے چند گھنٹوں کی، اس نے بچی کو لٹایا تو وہ رونے لگی، اس سے قبر کھودی گڑا، تو اسے آواز آئی کہ اس بچی کو نہ دفن کرو. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ آواز جواب ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ بعض بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، 6, 7, 8, 10 سال کی عمر میں، تو ان کے گھر والے سنتے ہیں کسی آواز کو، تو وہ آواز حقیقت میں فرشتوں کی جانب سے ہوتی ہے. قرآن کریم میں بھی آیا کہ مریم کھڑی ہوئی عبادت کے لیے، فنادت الملائکہ، ہمارے فرشتوں نے اسے بتایا کہ مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، یہ جواب ہی تو ہیں. تو اس نے پھر دفن کرنا چاہا، پھر اسے ہی اس نے سودا کو اٹھا کے اس کے والد کو دے دیا کہ آپ کی بچی کو تو میں درگور کر رہا تھا، یہ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ اس کو میں کچھ کر. اس کا مطلب ہے میری بیٹی میں کوئی غیر معمولی بات ہوگی. وہ بچی جب بڑی ہوئی نا، تو وہ سودا اس کا نام تھا، وہ کاہنہ ہو گئی، اسے غیب سے چیزیں آتی تھی، وہ کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دیتی تھی وہ ہو جاتا تھا، وہ اللہ کا ایک نظام تھا. بس ایسے جواب آتے ہیں. اس نے ایک دن کہا کہ اس قبیلے کی ساری لڑکیوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی، ان بچیوں کو میرے پاس لاؤ. پورا قبیلہ معتقد تھا، ایک ایک کر کے انہوں نے ان بچیوں کو گزارا. تو دیکھتی رہی دیکھتی رہی، جب آمنہ آئی ہے تو اس نے ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا تم بیٹھو. اس کا آمنہ، یا تو تم لوگوں کو ڈرانے والی ہوگی، یا پھر تم سے جو بچہ پیدا ہوگا نا، یہ لوگوں کو ڈرائے گا جہنم سے. یہ جہنم کا لفظ پہلی مرتبہ غالباً اس نے استعمال کیا ہے، عرب اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ جہنم کیا چیز. تو آمنہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ڈرایا ہے لوگوں کو اللہ سے اور جہنم ان چیزوں سے. تو غیب سے کئی طرح جواب آتے ہیں. اس طرح بھی جواب آتا ہے کہ آپ گھر سے نکلے صبح اور کسی نے کوئی فکرہ کہہ دیا، ادھر حقیقت آپ ہی کے کسی سوال کا جواب. بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ اس نے کیوں کہا، پھر احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے اس کی زبان پہ میرے سوال کا جواب جاری کر دیا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کیا، میں صبح اٹھتا ہوں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شعر میری زبان پہ بے اختیار جاری رہتا ہے، پھر میں غور کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات اب پیش آئی. سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ علم القرآن خلق الانسان، جبکہ تخلیق آدم پہلے اور قرآن کی تعلیم بعد میں دی گئی. یہ علم القرآن جو ہے نا، اس کو آپ الرحمان کے ساتھ جوڑیے. الرحمان علم القرآن، رحمان جب اس کی رحمت انتہائی جوش میں آئی، جب اس کی رحمت اپنے عروج کو پہنچی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کریں، زبان کا دامن تنگ ہے. عطشان، عطش کہتے ہیں نا پیاس، عطشان شدید پیاسا، جو بھوک. اطعمہم من جو، اللہ نے بھوک، جوان بہت شدید بھوکا، غضب غصہ، غضبان بہت شدید غصے کی کیفیت، فرحان بہت ہی زیادہ خوش. الرحمن بہت شدید رحمت جب اس کی جوش میں آئی، تو اس نے کیا کیا، علم القرآن، قرآن کی تعلیم لوگوں کے نصیب میں لکھی کہ اچھا اس حصے کو ہماری کتابوں کی تعلیم ملے گی. قرآن کے ایک معنی اس قرآن کے بھی ہیں، اور قرآن کے دوسرے معنی یہاں پر تورات انجیل زبور کے بھی ہیں، کہ یہ میری مخلوق میں وہ ہیں جن کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے میرا پیغام ملے گا، چاہے وہ تورات ہے زبور ہے، انبیاء علیہ السلام کے صحائف ہیں، قرآن ہے، لیکن وہی ان لوگوں کے نصیب میں. خلق الانسان علمہ البیان، اس خلق الانسان کو آگے جوڑیے کہ انسان کو اس نے پیدا کیا. اللہ تعالی شانہ کے بعد اس کائنات میں اس کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہی، اس سے بہتر چیز کوئی نہیں. اس سے افضل چیز کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محبوب اللہ کو نہیں کوئی، سورج چاند ستارے زمین سمندر سب اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اسے کسی کے لیے نہیں بنایا، اسے اپنے لیے بنایا، اور بنا کے اس کے سارے وجود میں جو کمال کی چیز رکھی ہے علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ نے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول زبان کا بھی کوئی جنت جہنم کے معاملے میں؟ تو آپ نے سر پکڑ لیا اور آپ نے کہا ہائے معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے، تیری ماں تجھے روئے، تم اتنی ہلکی بات کہتے، اور زبان پکڑ کے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے نچلے طبقے تک یہی تو پہنچائے گی. اس کو آیات کو آپ ایسے جوڑیں گے تو سارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ.